الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے سورہ نحل زیر بحث تھی. یہ دونوں صورتیں توام ہیں، یعنی ان کے مضمون میں ایسی مناسبت ہے جو انہیں ایک پیئر بنا دیتی ہے. ان کا تعارف اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے. جس طرح قرآن مجید کا طریقہ ہے، یہ سورہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہی ہے، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. ارشاد فرمایا ہے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے اس دور کی مسجد تک لے گئی جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے. اس میں سب سے پہلے سبحان کا لفظ استعمال کیا ہے. ہر عیب سے پاک ہے. تسبیح، سبحان، ان الفاظ سے مسلمان بالعموم واقف ہوتے ہیں. یہ اللہ کی پاکی بیان کرنے کے الفاظ ہیں. یعنی ہم جب اپنے خالق کی ذات کا تصور کرتے ہیں تو یہ تصور ذات کے لحاظ سے تو ہمارے حیطۂ ادراک سے باہر ہے. یعنی ہم نہیں جانتے کہ وہ ذات ذات کی حیثیت سے کیسی ہے. صفات کا تعارف ہمیں اللہ نے کرایا ہے، اس کے پیغمبروں نے کرایا ہے، تو صفات ہی کے لحاظ سے ایک تصویر ہمارے ذہن میں بنتی ہے. وہ تصویر جو جو صفات سامنے آتی ہیں ان کے لحاظ سے متشکل ہوتی رہتی ہے. ہمارے پاس چونکہ اللہ کی کتاب قرآن مجید بالکل محفوظ صورت میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات اس میں بیان ہوئی ہیں، اگر غور کیجئے تو ہم میں سے ہر ایک کا تصور باری انہی صفات کا مرقعہ یا انہی کا مجموعہ ہے. اسی سے ہم ایک تصویر اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں. وہ تصویر بھی صفاتی تصویر ہے، یا اس سے ذرا آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو اس سے جو سنن وجود میں آتے ہیں ان کا ایک تصور قائم ہو جاتا ہے. اس میں دونوں چیزیں زیر بحث آ جائیں گی. ایک یہ کہ مثبت طور پر ہم اللہ تعالیٰ کو کن صفات سے متصف قرار دیتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار سراسر رحمت ہے، ہمارے پروردگار کی شفقت کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ودود ہے. اس طرح کی بہت سی صفات ہم بیان کرتے ہیں. وہ ہمیں پیغمبروں نے بتائی ہیں اور ان سے ایک مثبت تصویر بنتی ہے. اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہیں. مطلب یہ کہ اگر خالق ہے اور وہ زمین و آسمان کا خالق ہے اور وہ ہمارا بھی خالق ہے، تو جس طرح اس کے خالق ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس کو ایک صاحب ارادہ ہستی مانیں، اس کو علم و حکمت کا منبع سمجھیں، اس کی بے پناہ قدرت کا ادراک کریں، اسی طرح بعض ایسی چیزیں بھی ذہن میں آ سکتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں تنبیہ کی جائے کہ یہ پروردگار کے شان شان نہیں. مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جیسے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح کسی جگہ بیٹھ رہتے ہوں گے، ان کے بھی کوئی ہاتھ پاؤں ہوں گے، ان کی بھی کوئی اسی طرح کی ذات ہوگی جیسی میری آپ کی ذات ہے، تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کو انسان پر قیاس کرنا ہے، یہ اس کے شاعر شان نہیں ہے، وہ خالق ہے۔ تو جب ہم اس طرح کی کسی چیز کے بارے میں توجہ دلاتے ہیں کہ یہ چیز اللہ کے شایان شان نہیں ہے، یہ اگر وہ خالق ہے تو اس کے لیے موضوع نہیں ہے، یہ چیز وہ نہیں کرے گا یا نہیں کرتا یا نہیں پسند کرتا اس لیے کہ خالق کی حیثیت سے اس کو یہ نہیں کرنی چاہیے، یا یہ چیز اگر وہ کرے تو یہ اس کی شان کے مطابق نہیں ہوگی۔ اس طرح کی جتنی چیزیں بھی بیان کی جاتی ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، قرآن بیان کرے گا، یہ سب چیزیں جن کو گویا اللہ تعالیٰ کی ذات سے الگ کیا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس بات کو بیان کرنا تسبیح کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد جب ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اچھی صفات کو ثابت کرنا، اچھی صفات یعنی وہ صفات جو اس کے شان شان ہیں۔ اس کو اسی لفظ سے خود قرآن نے ادا کیا ہے کہ للہ الاسماء الحسنی، ساری اچھی صفات، سارے اچھے نام وہ اللہ کے لیے ہیں، جو بھی تم اچھی بات سمجھ سکتے ہو وہ تمہارے پروردگار کے شایان شان ہے، لیکن جن چیزوں کو تم موضوع نہیں سمجھتے، اپنے لیے پسند نہیں کرتے، یا اس سے آگے بڑھ کر خالق کا جو تصور تمہارے ذہن میں قائم ہوتا ہے اس کے لحاظ سے موضوع نہیں ہے، ان سے اللہ کو پاک سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو حمد ایک مثبت چیز ہے، اور تسبیح یا ان چیزوں سے اللہ کو پاک سمجھنا، یہ سبحان کے لفظ سے ادا کیا جاتا ہے یا تسبیح کے لفظ سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں ابتدا یہاں سے ہوئی ہے کہ سبحان الذی، وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ ظاہر ہے کہ نہ عیوب کا استقصاء ہم کر سکتے ہیں اور نہ ایک ایک چیز کو گن کے بتا سکتے ہیں، تو اس لیے علی الاطلاق یہ ایمان رکھتے ہیں کہ کوئی چیز بھی جو عیب ہو، جو نقص ہو، جو خالق کے شایان شان نہ ہو، وہ اللہ کے حوالے سے نہیں بیان کی جا سکتی۔ تو ایک اجمالی تصور ہمارے ذہن میں اس سے قائم ہو جاتا ہے۔ یہاں ابتدا اسی لفظ سے کی ہے، چنانچہ میں نے اس پر لکھا ہے کہ اصل میں لفظ سبحان آیا ہے، یہ تنزیہ کا کلمہ ہے، تنزیہ کا کلمہ ہے، یعنی اللہ کو منزہ قرار دینے کا کلمہ ہے، پاک قرار دینے کا کلمہ ہے، یہ تنزیہ کا کلمہ ہے جو خدا کے باب میں کسی سوء ظن یا غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے آتا ہے۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسا تصور کرے جو موضوع نہ ہو، کوئی ایسی غلط فہمی پھیلانا شروع کر دے جو اللہ کے بارے میں کسی سلیم الطبع انسان کو نہیں ہونی چاہیے، تو اس کی جب تردید کی جائے گی تو اس کو تسبیح کہیں گے، اور قرآن مجید میں اس کے لیے یہ سبحان کا کلمہ استعمال ہوگا۔ تو اس لیے اس کو تنزیہ کا کلمہ کہا جاتا ہے، اور ایک ترکیب بھی ہم بولتے ہیں، تسبیح و تحمید، یعنی اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی تسبیح کرنا۔ اسی کو فرشتوں نے بھی بیان کیا، انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے دنیا میں ایک ایسی مخلوق بنانے کا فیصلہ کیا ہے جس کو دنیا کا اقتدار دیا جائے گا، تو اس سے تو شدید اندیشہ ہے کہ وہ فساد پیدا کر دے گی، اور ہم کیا ہیں، ہم پہلے دنیا کا نظم چلا رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ نحنو نسبحو بحمدک و نقدس لک، یعنی ہم تو حمد کے ساتھ آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کی تقدیس بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ ہم تمام اچھی صفات آپ کے لیے مانتے ہیں، اور کبھی ان کے نتائج سے بھی انحراف نہیں کرتے، اور ہر عیب سے، نقص سے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں، اور کبھی اپنے ہاں بھی اس کو دلانے نہیں دیتے۔ تو پھر دنیا کے نظام میں ایک دوسری مخلوق کو لانے کی کیا وجہ ہے، سوال کیا انہوں نے اس موقع پر۔ تو وہاں پر بھی دیکھیے یہی تسبیح اور تحمید کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے. اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک سمجھنا یہ تسبیح ہے, اللہ تعالیٰ کو ہر اچھی صفت سے متصف سمجھنا یہ حمد ہے یا تحمید ہے. فرمایا کہ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے اس دور کی مسجد تک لے گئی. یہ جو بے عبدہی کی ترکیب ہے, یعنی اپنے بندے کو, ظاہر ہے کہ یہ اسی وقت استعمال کی جائے گی جب مخاطبین کے لیے بندے کی تعین میں کوئی ابہام نہیں ہوگا. ایسا لفظ اسی وقت بولا جاتا ہے. قرآن مجید کی آخری سورتوں میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کی تعبیریں آئی ہیں کہ جب ہمارا بندہ یا خدا کا بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو وہاں بھی بندے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. ہمارا بندہ, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ایک خاص التفات سے فرماتے ہیں. یہ ساری دنیا اسی اصول پر پیدا کی گئی ہے کہ لوگ اللہ کے بندے بن کر رہیں, لیکن جب اللہ کا کوئی بندہ حقیقی معنی میں اس کو بندہ کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے اور اس کو اپنا خالق اور مالک مان لیتا ہے اور اس میں ادنا درجے میں کوئی تجاوز نہیں کرتا, تو گویا وہ اختصاص کے ساتھ اس کا بندہ قرار پا جاتا ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تعبیر قرآن میں اختیار کی گئی ہے. تو یہاں مراد آپ ہی ہیں. چنانچہ میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ آیت میں لفظ عبدہی استعمال ہوا ہے, اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی, یعنی اللہ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. استاذ امام لکھتے ہیں, اس موقع پر حضور کے لیے اس لفظ کا استعمال اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور کے غایت درجہ اختصاص, آپ کے ساتھ اللہ کی غایت درجہ محبت اور آپ کی کمال درجہ ابدیت کی دلیل ہے. یعنی یہ لفظ اتنا دل نواز ہے اور اس محبت کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بندوں میں سے ایک بندے نے اپنے پورے وجود کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دیا ہے, جو اسلام کی حقیقت ہے. اسلام کی حقیقت سیدنا ابراہیم کی تعبیر میں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ اسلمت لرب العالمین, میں نے اپنا پورا وجود اس دنیا کے پروردگار کے سپرد کر دیا ہے. تو جب پورا وجود سپرد کر دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے نے اپنی انانیت, اپنی سرکشی اور اپنی شناخت, ہر چیز کو اپنے پروردگار کے سامنے سرفگندہ کر دیا ہے. یہی ابدیت کی حقیقت ہے. ابدیت یا عبادت, اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ خضوع اور تذلل, یعنی پورے وجود سے جھک جانا, اس جگہ کو اختیار کر لینا جس سے نیچے کوئی جگہ نہیں ہے. تو خالق کے مقابلے میں جب انسان اپنی اس پوزیشن کو قبول کر لیتا ہے تو یہ ابدیت ہے. تو جب یہ ابدیت آخری درجے میں کسی شخص نے اپنے لیے اختیار کر لی پورے شعور کے ساتھ, تو گویا وہ صرف اللہ کا بندہ ہی نہیں رہا بلکہ بہت خاص بندہ ہو گیا. اور اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ غایت درجہ محبت. یعنی جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ اس کے ایک بندے نے اپنا پورا وجود اس کے حوالے کر دیا ہے, تو پھر اس کو اللہ کی محبت حاصل ہوگی, حاصل ہونی چاہیے. اور جب بندہ اس جگہ پر آ جائے گا کہ اس کے ہاں کوئی سرکشی, کوئی انحراف, کوئی گریز نام کی چیز بھی نہیں رہے گی, تو یہ غایت درجہ ابدیت ہے جو اس کے پورے وجود سے نمایاں ہوگی. ایک لفظ میں یہ ساری بات گویا اللہ تعالیٰ نے ایک کوزے میں دریا کی طرح بند کر دی ہے. گویا آپ کی ذات کسی اور تعریف و تعارف کی محتاج نہیں ہے. لفظ عبد نے خود انگلی اٹھا کر ساری خدائی میں اس کو ممیز کر دیا جو اس لفظ کا حقیقی محمل و مصداق ہے. یعنی دنیا میں اللہ ہی کے بندے تھے, ہر طرف اللہ ہی کے بندے تھے, فرشتے بھی اس کے بندے ہیں, انسان بھی اس کے بندے ہیں, جنات بھی اس کے بندے ہیں, لیکن جب ایک بندے نے اپنے پورے وجود سے اس بندگی کو اور اپنے پورے شعور سے اس بندگی کو اختیار کر لیا تو گویا وہی بندہ ہے. تو وہی بندہ ہے کہ تعبیر کو یہاں بے عبدہی کے لفظ میں قرآن نے ادا کیا ہے. ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے, مسجد حرام یہ بیت اللہ ہے, یہ بھی مسجد ہے, اس میں بھی جب لفظ کعبہ بولا جاتا ہے یا بیت اللہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو عام آدمی غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر بہت سے لوگ اس پر سوالات بھی اٹھا دیتے ہیں کہ کیا تم لوگ کسی گھر کی پرستش کرنے کے لیے جاتے ہو. تو قرآن مجید نے جگہ جگہ اس بات کو واضح کیا ہے کہ بیت اللہ یا کعبہ یہ مسجد ہے, یعنی اللہ کی عبادت گاہ ہے جو دنیا میں پہلے بنائی گئی. چنانچہ اس کا تعارف بھی قرآن میں اس طرح کرایا گیا ہے کہ ان اول بیت وضع, یعنی یہ در حقیقت وہ پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں تعمیر کیا گیا تھا. تو وہ عبادت گاہ ہے, مسجد ہے, جس طرح کے ہم مسجدیں بناتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کیا گیا, اس کی جگہ اللہ کے حکم سے متعین کی گئی, اس کی تعمیر پہلی عبادت گاہ کی حیثیت سے ہوئی, پیغمبر اس کی تعمیر نو کرتے رہے یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آخری مرتبہ اس کی دوبارہ تعمیر کی. تو اس وجہ سے وہ بڑی خاص مسجد ہے, اور دنیا میں دو ہی اور مسجدیں ہیں جو اس کے مقابل میں لائی جا سکتی ہیں. ایک جو اللہ کے پیغمبر داؤد نے بنائی, جس کا ذکر ابھی آنے والا ہے, اور پھر دوسری اور آخری جو اللہ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ نے بنائی, جس کو ہم مسجد نبوی کہتے ہیں. تو اس کا اختصاص مسجد کی حیثیت سے ہے. دنیا میں سارے اللہ کے بندے ہیں, حضور کا اختصاص بندگی کے خصوصی تعلق کی بنیاد پر ہوا تو بے عبدہی کہا گیا. اسی طرح ساری مسجدیں عبادت گاہ ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں. جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نام تو لوگوں نے الگ الگ رکھے ہیں. یہود اپنی عبادت گاہ کو ایک نام دیتے ہیں, مسیحی ایک نام دیتے ہیں, کوئی اور قوم کوئی دوسرا نام دیتی ہے, لیکن اللہ کے ہاں وہ سب اپنی اصل کے لحاظ سے مسجدیں ہیں, یعنی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی جگہ. مسجد کا مطلب ہے سجدہ ریز ہونے کی جگہ. سجدہ چونکہ عبادت کا منتہا کمال ہے تو اس لیے مسجد کو یا عبادت گاہ کو یہی نام دے دیا گیا, سجدہ کرنے کی جگہ. بیت اللہ سب سے پہلی مسجد ہے جو قرآن مجید کے الفاظ میں اس دنیا میں بنائی گئی, اور ہم اس کی تاریخ سے واقف ہیں کہ آخری مرتبہ سیدنا ابراہیم نے اس کی بنیادیں اٹھائیں, اور اس کے بعد سے پھر وہ گویا بنی اسماعیل کی تولیت میں دنیا میں موجود ہے, اور اب بھی دنیا بھر سے لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی کو پھر قبلہ قرار دیا گیا. یعنی ہماری نمازوں کے لیے جب یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایک رخ متعین کر دیا جائے تاکہ نماز کی جماعت کے موقع پر تعین ہو جائے اور ایک نظم بھی قائم رہے, تو جس مسجد کا انتخاب کیا گیا وہ کسی مسجد کا انتخاب کیا جا سکتا تھا, وہ وہی بیت اللہ یا مسجد حرام ہے. مسجد حرام کا مطلب ہے حرمت والی مسجد, یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی عزت بخشی ہے. یہ حرمت کا لفظ اور تقدیس کا لفظ, یہ دو لفظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کسی چیز کو اپنے لیے خاص کر دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جب کہا جاتا ہے مقدس تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس جگہ کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے. ایک جگہ جب اللہ کے لیے خاص ہو گئی تو یہ اس کو تقدیس دینا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ہر شخص کو اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے, تو اس کو حرمت سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ وہ حرمت نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز حرام ہے. اصل میں دیکھیے تو اس میں بھی یہی مضمون کار فرما ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز کے قریب جانے سے روک دیا ہے, تو اس میں منفی پہلو سے لفظ حرمت استعمال ہو جاتا ہے. اصل مفہوم وہی ہے جس میں یہ لفظ المسجد الحرام میں استعمال ہوا ہے, یعنی ایک ایسی مسجد یا ایسی عبادت گاہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی مسجدوں میں خصوصی حرمت عطا فرمائی ہے. اس کے لحاظ سے وہاں بہت سی چیزیں پھر ممنوع قرار دے دی گئیں، یعنی اس میں کوئی درخت نہیں کاٹا جا سکتا، کسی جانور کو نہیں مارا جا سکتا، کسی کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا۔ تو حرمت کا ایک پہلو مثبت ہے اور ایک پہلو بعض حرمتیں قائم کر کے عزت دینے کا ہے۔ تو دونوں کو اگر آپ جمع کر لیں ذہن میں تو اس کا نام المسجد الحرام ہوگا۔ اس مسجد حرام کے لیے نماز کی بھی ایک خاص حیثیت مقرر کی گئی ہے، یعنی طواف کیا ہے، وہ نماز ہی کی ایک صورت ہے۔ ہم اپنے پورے وجود کو اللہ تعالیٰ پر نثار کرنے کے لیے، نظر پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو نظر کو گویا پھیروں کی صورت دے دی گئی ہے، اور وہ بھی عبادتی کی صورت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں طواف کو صلاۃ، نماز ہی کے لفظ سے تعبیر بھی کیا گیا ہے، تو وہ بھی ایک نماز ہے۔ اور اسی طرح سے رکوع، سجود، چند اعمال اور چند اذکار پر مبنی پرستش کا طریقہ جو ہم اختیار کرتے ہیں، وہ بھی نماز یا صلاۃ ہی ہے۔ تو وہ صلاۃ البیت ہے، وہ نماز جو بیت اللہ کے لیے خاص ہے، وہ وہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ تو مسجد حرام کے بارے میں چند باتوں کی وضاحت تھی۔ فرمایا کہ راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے جایا گیا، کہاں؟ دور کی مسجد تک، المسجد الاقصی۔ اس میں جو لفظ الاقصی استعمال ہوا ہے وہ اب نام بن گیا ہے، اب تو ہم کہتے ہیں یہ مسجد اقصی ہے، لیکن یہ قرآن میں نام کے طور پر استعمال نہیں ہوا، بلکہ اپنے لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا کوئی نام نہیں تھا مسجد اقصی، دور کی مسجد۔ یعنی اگر مسجد حرام میں آپ کھڑے ہیں تو وہ مسجد جو کسی پیغمبر نے اس مسجد کے علاوہ زمین پر بنائی ہے، وہ وہاں سے ایک دور کی مسجد تھی۔ تو اس لیے دور کی مسجد، جیسے ہم دور کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، عربی زبان میں اقصی کہیں گے، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہ اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ اس وقت بھی جو جگہ ہے وہی ہے، یعنی اس میں ایک چٹان تھی جو غالباً قربان گاہ کی چٹان ہے، وہ باقی تھی، اور کئی ایکڑ پر مشتمل ایک رقبہ ہے جو باقی ہے۔ آخری مرتبہ جس طرح کی تباہی رومیوں کے ہاں ہوئی اور جس طرح ہیکل کو برباد کر دیا گیا، اس کے بعد پھر اس کی تعمیر نہیں ہو سکی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی طرح ایک میدان سا پڑا ہوا تھا، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں تھی۔ کوئی مسجد، کوئی عمارت بنائی گئی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ 70 عیسوی کے بعد سے ایسے ہی ہے۔ 70 عیسوی میں رومیوں نے حملہ کر کے اس پورے علاقے کو تباہ و برباد کر دیا، یہود کو وہاں سے جلاوطن ہونا پڑا، ان کو بہت سے ایسے ستمرانیوں کا شکار کیا گیا جو دنیا کی تاریخ کا ایک بڑا المناک باب ہے۔ یہ سب ہوا، اور وہ گھر بھی یا وہ مسجد بھی اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ اس کے بعد سے وہ ایک رقبہ ہے جو پڑا ہوا ہے، یعنی ایک احاطہ کہہ لیں، اس میں کچھ آثار ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ یہ جو عمارت ہے یہ بھی بہت بعد میں بنو امیہ کے زمانے میں بنی ہے، جس کو اب آپ دیکھتے ہیں، یہ اس وقت وہ عمارت نہیں تھی، یہ عبد الملک نے بنوائی تھی یہ عمارت، جو اس وقت ایک گنبد، سنہری گنبد کی صورت میں تصویروں میں نظر آتی ہے۔ اور اس احاطے کے بالکل کونے میں وہ مسجد ہے جو سیدنا عمر نے جہاں نماز پڑھی تھی، وہاں پہ مسلمانوں نے بعد میں بنا دی، اس کو مسجد عمری کہا جاتا ہے۔ تو وہاں کوئی مسجد نہیں ہے اس طرح بنی ہوئی یا تعمیر ہوئی ہوئی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی تھی، بلکہ مسجد کا احاطہ تھا، اسی کو کہا ہے۔ اس لیے کہ جب کسی جگہ کو مسجد بنانے کے لیے خاص کر دیا جائے تو اس میں عمارت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ عمارت بنا لیں، عمارت ڈھا دیں، ہم نے ایک جگہ کو خاص کر لیا، یہاں ہم اللہ کی عبادت کیا کریں گے، بس یہ مسجد ہے۔ تو بیت اللہ کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ اس کی چار دیواری جیسے اب آپ کو نظر آتی ہے، ایک زمانے میں نہیں تھی۔ ایسے وقت بھی آئے ہیں جب کئی کئی دن کے لیے عمارت کو مسمار کر دیا گیا، جیسے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے پوری عمارت ڈھا دی تھی، اور بس ایک ٹاٹ کا کپڑا تھا جس سے اس کے گرد ایک دیوار سی بنا دی گئی تھی، اور لوگ اسی میں حج بھی کر رہے تھے، عمرہ بھی کر رہے تھے، سب چیزیں ہو رہی تھیں۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی رہی ہیں تاریخ میں۔ تو عبادت گاہ کی حیثیت در حقیقت اس عمارت کو نہیں ہے، بلکہ وہ جگہ ہے جو خاص کی گئی ہے، اسی کو یہاں مسجد کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سجدہ گاہ، سجدہ کرنے کی جگہ، وہ جگہ وہ زمین ہے جو خاص کی گئی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقدس بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت بھی عطا کی ہے. آپ آج ایک عمارت بنا لیں، کل کو اس کو منہدم کر کے کوئی دوسری عمارت بنا لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مسجد کی جگہ ہی اصل میں مسجد ہے، اسی کو یہاں مسجد سے تعبیر کیا ہے. تو الاقصیٰ جس طرح میں نے کہا کہ دور کی مسجد تھے اس کو، یعنی اہل عرب کے سامنے وہ دور کی مسجد تھی. ایک قریب کی مسجد کون سی تھی؟ حرم، جو ہوا ان کے گھر میں. اور دور کی مسجد، دنیا میں دو ہی مسجدیں تھیں جو اللہ کے پیغمبروں نے بنا رکھی ہوئی تھیں، ایک جو ان کے قریب تھی، دوسری جو ان سے دور تھی. تو اس لیے اس کو دور کی مسجد کہا ہے. اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس سے یروشلم کی مسجد مراد ہے، جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے. مقدس بھی اور مقدس بھی دونوں تلفظ صحیح ہیں. یہ حرم مکہ سے کم و بیش 40 دن کی مسافت پر تھی. یعنی اگر کوئی شخص سفر کرے اس زمانے میں، اب تو ظاہر ہے کہ چند گھنٹوں کی مسافت جہاز میں ہو جائے گی، یا کوئی اور ذریعہ اختیار کریں تو پھر بھی آدمی دن بھر میں پہنچ جائے گا، لیکن اس وقت 40 دن کی مسافت طے کر کے پہنچ سکتے تھے لوگ. اس کا تعارف اسی بنا پر المسجد الاقصیٰ، یعنی کیونکہ 40 دن کی مسافت پر ہے تو اس لیے اس زمانے کے لحاظ سے اسے دور کی مسجد کہا گیا ہے. یعنی کوئی کل کلاں آپ جا کے دیکھ نہیں سکتے، 40 دن کا سفر کرنا پڑے گا. یعنی دور کی مسجد کے الفاظ سے کرایا ہے تاکہ مخاطبین کا ذہن آسانی سے اس کی طرف منتقل ہو سکے. اس میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. اگر دو ہی دنیا میں چیزیں موجود ہیں اور ان میں سے ایک آپ کے پاس ہے اور ایک آپ سے دور ہے، تو اس سے بہتر کوئی تعارف کا طریقہ نہیں ہو سکتا. دو ہی مسجدیں تھیں، یعنی ایک وہ جس کو مسجد حرام کہا ہے، اور دوسرے وہ جو وہاں سے دور کی مسجد تھی، یعنی مسجد اقصیٰ جس کو اب ہم کہتے ہیں. یہ اصل میں اس لفظ سے نام پڑ گیا ہے، نہ کہ یہ اس کا نام ہے. قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا تو لوگوں نے اب اس کو مسجد اقصیٰ کہنا شروع کر دیا. بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، اور ہیکل سلیمانی بھی، اس لیے کہ ایک بڑی عمارت تھی کسی زمانے میں، اور ایکڑوں پر مشتمل رقبہ ہے جس میں وہ بنائی گئی تھی. اور بڑی غیر معمولی عمارت ہونے کی وجہ سے اس کو ہیکل کہا گیا، اور سیدنا سلیمان نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا، تو اس وجہ سے وہ ہیکل سلیمانی بھی کہلاتی رہی ہے. وہ ہیکل سلیمانی، بیت المقدس، اسی طرح مسجد اقصیٰ، یہ اسی احاطے کے نام ہیں. اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیوں پہلے 70 عیسوی میں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو 576 میں دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو اس سے بہت پہلے یہ احاطہ ایسے ہی ہموار ہو چکا تھا. اور اس میں عمارت نام کی کوئی چیز ہے، وہی ایک دیوار ہے پرانی، جس کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے، جس کے پاس کھڑے ہو کر یہود عبادت کرتے ہیں. تو جس طرح کھنڈرات میں کچھ چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، کوئی آثار رہ گئے، کوئی فرش رہ گیا، کوئی ستون رہ گیا، کوئی اسی طرح دیوار رہ گئی، یہی صورت رہ گئی ہوئی تھی، باقی عمارت بالکل ختم ہو چکی. اس کا تعارف یہاں پہ المسجد الاقصیٰ کے الفاظ سے کرایا. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ دو ہی مسجدیں ہیں، قریب کی مسجد مسجد حرام ہے. جب مسجد حرام کو الگ سے بیان کر دیا جائے گا تو کوئی ابہام نہیں ہوگا، جب دور کی مسجد کہا جائے گا تو اس سے وہی مسجد مراد ہوگی. کوئی اگر اس کے بعد بھی اس کے تعارف میں کثر رہ گئی تو اس کو ایک اور جملے سے ادا کیا ہے، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے. یہ خاص تعبیر ہے الہامی صحیفوں کی. یعنی یروشلم کو جب اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یا بیت المقدس کہیے، تو الہامی صحیفوں میں اس کا تعارف اسی طرح کے الفاظ سے کرایا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اصل الفاظ ہیں الذی بارکنا حولہ. میں نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کی بابل سے ہجرت کے بعد، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا اپنا علاقہ تو عراق کا شہر اور ہے، یہ بابل کا علاقہ ہے، بیبلون جس کو کہتے ہیں، پرانا علاقہ. یہ علاقہ ہے جس میں ان کی بعثت ہوئی تھی، ان کی قوم بھی اسی علاقے میں آباد تھی. وہاں ان کی قوم نے جب ان کو ماننے سے انکار کر دیا تو رسولوں کے بارے میں اللہ کے قانون کے مطابق اس قوم پر عذاب آ گیا. اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ وہ اپنے ایک دو ساتھی اگر ہیں تو ان کو لے کے یہاں سے نکل جائیں، جیسے کہ پیغمبروں کو کہا جاتا ہے کہ وہ عذاب سے پہلے ہجرت کر جائیں، وہاں سے وہ نکلے. تو عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر پھر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا مقصد پورا ہو گیا، انہوں نے ایک قوم پر اللہ کی حجت تمام کر دی، اس قوم پر عذاب کا فیصلہ ہوا، ان کو نکال لیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر وفات دے دیتے ہیں. اور کوئی چیز کیونکہ پیش نظر نہیں ہوتی، وہ وفات فوراً بھی ہو سکتی ہے اور کچھ وقت وہ اپنے اہل و عیال میں گزار کر یا کچھ اپنے مشن سے فارغ ہو کر فراغت میں اللہ کی عبادت کر کے بھی گزار لیتے ہیں. جیسے کہ رسول اللہ کو کہا گیا کہ آپ کا مشن جب پایۂ تکمیل کو پہنچ جائے تو فیضا فرخت فنصب پیلا ربی کا فرغ، اگر اس کے بعد کچھ دن آپ دنیا میں رہیں تو وقت پھر عبادت میں گزارے، مشن مکمل ہو گیا. پیغمبروں کے بارے میں یہی طریقہ ہے. تو یہ بھی جب وہاں سے نکلے تو اس کے بعد یہ ہو سکتا تھا کہ وفات ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ کچھ وقت بعد اٹھا لیتے، لیکن ان کو حضرت ابراہیم کو ایک دوسرا مشن سپرد کیا گیا. وہ مشن ہے جس کے حوالے سے پھر ایک نئی تاریخ پیدا ہوئی ہے، اس کا ہم اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر